السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے سورہ عنکبوت کی دو آیات اور سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی. چند باتوں کی تذکیر اور یاد دہانی مقصود ہے, اور اسی کے ساتھ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین میں اور اسرائیل کی درندگی اور ٹرمپ کی چالاکی اور عیاری اور مسلم ممالک کی بے حسی اور امت مسلمہ کے ساتھ بے وفائی ان مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے, اور مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر گھونپنے والی بات اور بے حسی کی اور انتہا, اور ساتھ ساتھ وہ سمود فلوٹیلا کے افراد کو جن میں سینیٹر سابق سینیٹر مشتاق صاحب بھی شامل ہیں ان کی گرفتاری کا معاملہ, ان موضوعات پر بھی آگے کلام کرنا مقصود ہے. سورہ عنکبوت قرآن حکیم میں 20ویں اور 21ویں پارے میں ہے, اور عنکبوت کا ترجمہ مکڑی کا کیا جاتا ہے. اس کی مناسبت کیا ہے وہ بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. مکی دور کی صورت ہے, اور خاص طور پر وہ دور جس کو تعذیب المسلمین کہا جاتا ہے, یعنی جب ایمان والوں پر زندگی تنگ کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 برس تک آغاز وحی کے بعد دعوت کا کام انفرادی سطح پر کیا, پرسن ٹو پرسن. اس کے بعد حکم ہوا کہ اعلانیہ دعوت پیش کیجئے, اور جب اعلانیہ دعوت پیش کی گئی اور صحابہ کرام نے بھی اس دعوت کے عمل میں اپنا حصہ ڈالا, تو مسلمانوں پر تعذیب کا دور آیا, مشقتوں کا دور آیا, مشکلات کا دور آیا. ان مشکلات کے دور کے حوالے سے سورہ عنکبوت کا نزول بھی ہے, اور اسی دور میں کم و بیش 5 نبوی, آغاز وحی کا 5واں برس ہے, اسی دور میں سورۃ الکہف کا نزول بھی ہے. بہت ساری ہدایات ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جو منتخب نصاب کا ذکر حوالے کے طور پر بار بار آتا ہے, جسے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا بارہا, اسی منتخب نصاب میں سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع اور مزید کچھ آیات بھی شامل ہیں. تو وہ مشکلات کا دور, اس میں رہنمائی, یہ بڑا اہم موضوع ہے جو سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے, سورۃ الکہف میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اس سورہ عنکبوت کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, ایک کا تذکر اور ایک کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے. اس آیت کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ پچھلی اقوام پر جو مختلف نوعیت کے عذاب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئے, ان کی تمام ہی اقسام کو کم و بیش اس ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں, فکلن اخذنا بذنبی, پھر ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا. یہ عموم کے اعتبار سے اقوام کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پچھلی آیات میں بھی لوگوں کا تذکرہ کفر کے حوالے سے, شرک کے حوالے سے, پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے کے حوالے سے, یہ موضوعات اس صورت میں بھی اور قرآن حکیم کی دوسری صورتوں میں بھی بار بار آتے ہیں, اور پھر ان قوموں پر آنے والے عذابوں کو جا بجا قرآن کریم میں بیان کیا گیا. ان پر آنے والے عذابوں کو ایک سمری کے طور پر اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ فکلن اخذنا بذنبی, پھر ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا, پھر کوئی تو وہ تھا کہ اس پر ہم نے پتھروں کا پتھراؤ والی ہوا بھیجی, یعنی ایسی ہوا تیز کے جس میں پتھروں کی بارش بھی برسا دی گئی. ومنہم من اخذت الصیحہ, اور کوئی تھا کہ جس کو ہم نے زوردار چیخ, صیحہ زوردار آواز اس کے عذاب میں پکڑا. ومنہم من خسفنا به الارض, اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے دھسا دیا زمین میں. ومنہم من اغرقنا, اور کوئی ان میں سے وہ بھی تھا کہ ہم نے اس کو غرق کر دیا. چار قسم کی باتیں آئیں، پتھروں کا برسایا جانا، تیز ہوا بھی اور پتھروں کا برسایا جانا، نمبر دو صیحہ زوردار آواز یا چیخ کا عذاب. روایات میں ذکر ہے، سورہ یاسین میں جو ذکر آتا ہے وہاں بھی لفظ آیا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے چیخ ماری اور قوم پر اسی چیخ کے نتیجے میں موت طاری ہوئی اور عذاب اس نوعیت کا بھی آیا. تو پتھروں کا، یعنی پتھروں کا برسایا جانا، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح زوردار آواز کا عذاب مسلط کیا جانا. شعیب علیہ السلام کی قوم پر کئی عذاب آئے، اس میں یہ بھی عذاب تھا. اور وہ بھی جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے کہ قارون کا واقعہ ہم سورہ قصص میں پڑھتے ہیں، اور وہ کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کوئی وہ بھی جن کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا، آل فرعون کو بھی غرق کیا گیا. آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود ایسے تھے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ایک سب سے بڑا ظلم تو ہے جو بندہ شرک کرے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم العظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کی وہ نوعیتیں جو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، آگے ذکر آئے گا اگلی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی. تو ظلم سب سے بڑا تو شرک ہے. اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالی نے ان پر کوئی جو عذاب نازل کیا، کوئی ظلم کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، شرک میں مبتلا ہو کر، کفر میں مبتلا ہو کر اور دیگر برائیوں میں. مثلا لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کا گندا کام بھی شامل ہو گیا تھا ان کے اعمال میں، جس کو آج دنیا کے اندر لیگل کور دے دیا گیا ہے، قانون سازی کے تحت اس کو معاذ اللہ حلال کر دیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، شرک بھی اس قوم میں تھا، ناپ تول کی کمی میں بھی یہ قوم مبتلا تھی، جو آج ہمارے بھی رائج ہے. اس پر اس قوم پر عذاب آیا. فرعون اور آل فرعون نے سیاسی سطح کا بھی ایک جرم کیا تھا، شرک تو وہاں پہ تھا، لیکن ایک قوم کو، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، تو یہ معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سیاسی سطح پر قوموں کے جرائم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے ان پر عذاب آیا کرتا تھا. اس کو بھی نوٹ کیجئے، باتیں پہلے بھی مختصراً آتی رہی ہیں کہ قوموں کے بگاڑ، قوموں کے اعمال اور کردار کے بگاڑ کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. جب قوموں کے کردار میں بگاڑ پیدا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. زلزلے آتے ہیں دنیا میں، ویسے بھی آتے ہیں، بارشیں ویسے بھی ہوتی ہیں، اینڈ سو آن، لیکن زلزلے قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی آتے ہیں. پتھروں کی بارش قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی آتی ہیں. کسی کے اوپر جو ہے وہ زلزلہ مسلط ہونا، جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے، یہ میٹا فزیکل کازز ہیں، یہ میٹا فزیکل کاسز ہیں اس زمین پر اس طرح کی کیفیات کے مسلط کیے جانے کی، یعنی قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ہاں، اس امت مسلمہ کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ حاصل تو ہے کہ مجموعی توبہ قوم امت مٹا دی جائے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذابوں کا آنا، کبھی آزمائش کے طور پر، تنبیہات کے طور پر، یہ تو ہم گزشتہ دنوں کا کلام کرتے رہے ہیں نا، سیلابی ریلوں کے تعلق سے اور زلزلوں کے تعلق سے، طوفانی بارشوں کے تعلق سے، تو کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی شدید بارشیں، کبھی اور عذابوں کا مسلط ہونا، یہ نقطہ ہے جو قوموں کے ان واقعات کے بیان میں ہمارے سامنے آتا ہے. اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو کارساز بنا لیا ہے، اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے، اپنا کارساز بنا لیا ہے. کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو عنکبوت مکڑی، اسپائڈر، مکڑی کی طرح ہے. کیسے بھلا؟ فرمایا کہ اتخذت بیتا، اس مکڑی نے گھر بنایا. یہ جو جالا بننے والا معاملہ ہے مکڑی کا، اس کی بات ہو رہی ہے، جالا جو بنتی ہے مکڑی، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور یقیناً تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہے. اب سورت کا نام ہے عنکبوت، جس کا ترجمہ ہے مکڑی، یہ ذکر اس مقام پر آ گیا، لیکن یہ اصول سمجھ لیں کہ کبھی سورت کا نام ایسے لفظ سے موسوم ہوتا ہے جو لفظ اس سورت میں موجود ہوتا ہے. سورت البقرہ تو لفظ بقرہ سورت میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کی ساری سورت اسی ایک لفظ میں جو بات ہے اسی پر ہو، کہ البقرہ کا پورا بیان گائے کے حوالے سے ہو، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے سورت میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے سورت کا نام موسوم ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کا نام ایسا ہو کہ وہ لفظ سورت میں موجود نہ ہو. آسان ترین مثال سورت الاخلاص، سورۃ الاخلاص میں لفظ اخلاص موجود نہیں ہے، یہ تو ایک نقطہ تھا سورتوں کے نام کے تعلق سے، لیکن یہاں عنکبوت کا ذکر آیا. دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں، فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اوروں کو کارساز بنا لیا ہے، حمایت دینے جو ہے وہ اپنا حمایت ہی بنا رکھا ہے. کما سلیل عنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا یعنی اپنے وہ جال کو بننے والا گھر. وہ ان اوہن البیوتی، اور یقیناً تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر، لبیت العنکبوت، عنکبوت یقیناً مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے. قرآن کریم میں یہ لفظ آیا نا مثل، کا مثل العنکبوت، یہ تمثیلات بھی بار بار بیان ہوئی ہیں. قرآن کریم میں واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قصوں کو ذکر کیا ہے، اور قرآن قصوں کی اور کہانی کی کتاب نہیں، معاذ اللہ، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو واقعات سے اور قصوں سے باتیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مثالیں یا تمثیلات بیان کرتا ہے، جسے انگریزی میں ہم پیربلز کہتے ہیں. تو قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمثیلات بیان کی ہیں. مثلا ایک تمثیل اور ہمارے بیان میں دروس میں آتی ہے، سورہ حج کے آخری رکوع میں، اور سورہ حج کا آخری رکوع بھی اس منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے، جس کو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بیان فرمایا. کتابی شکل میں بھی ہے، مختصر بھی، طویل بھی، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، اور ہمارے رجوع القرآن کورسز میں، شارٹ کورسز میں، دروس قرآن میں، یہ منتخب نصاب کے جو منتخب مقامات قرآنی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. اسی میں سورہ حج کے آخری رکوع کا درس بھی شامل ہے، جہاں پر یہ ذکر کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے سامنے سے کچھ اچک کر اٹھا کر لے جائے تو یہ بیچارے واپس بھی چھوڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی اور مطلوب بھی، پکارنے والا بھی اور جس کو پکارا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں انتہائی کمزور ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت واضح کی ہے کہ تم پکارو کسی کو جو مخلوق میں سے ہے، تو مخلوق تو محتاج ہے، محتاج کو پکارنے کا فائدہ کیا، جو خود محتاج ہے وہ کسی اور کے کام کیا آ سکتا ہے، اینڈ سو آن. تو یہ قرآن کریم بہت سارے حقائق کو سمجھانے کے لیے تمثیلات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اسی میں یہ مقام بھی ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بنائیں، ان کو سمجھے کہ یہ ہمارا کام بنا دیں گے، ان کو سمجھے کہ یہ ہمیں کچھ دے دیں گے، ان کو سمجھے کہ یہ ہماری بگڑی سوار دیں گے، ان کو سمجھے کہ یہ ہمارے کام بنا دیں گے، ان کو سمجھے کہ یہ ہمیں پروٹیکشن دے دیں گے، ان کو سمجھے کہ یہ ہماری حفاظت کر لیں گے، ان کو سمجھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ان کو سمجھے کہ ہمارے نفع نقصان کے اختیار رکھنے والے. یہ چھ سات باتوں میں جتنی باتیں بھی ہیں اس کو کلپ کر لیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی کو کارساز بنایا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا حمایتی سمجھا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق، باقی سب مخلوق ہی تو ہے، مخلوق میں سے کسی کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پروٹیکشن دینے والا، یہ حفاظت کرنے والا، یہ نفع دینے والا، یہ نقصان دینے والا، یہ بچانے والا، یہ بگڑی بنانے والا، یہ کام آنے والا ہے. تو فرمایا کہ جو یہ رویے اختیار کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے اور جن کے رویے ایسے ہیں، تو ان کے لیے مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر. اور تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہے. ہم سب کے مشاہدے کی بات ہے، کسی مکڑی نے جالہ بنایا، ہم نے انگلی ٹچ کی، ختم، ہوا چلی، ختم، کوئی چیز ٹکرائی، ختم. اور ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک مکڑی ہوگی، ایک مکڑا ہوگا، میل اور فیمیل کا معاملہ. تو کئی مرتبہ جو مکڑی ہے فیمیل، وہ مکڑے کو مار ڈالتی ہے، تو یہ گھر اتنا کمزور ہے کہ فیمیل میل پر غالب آ جاتی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء. وہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ گھر کو چلانے کی ذمہ داری اصولاً، اصلاً، اولاً مرد پر ڈالی گئی ہے. گھر والوں کی مادی حاجات پوری کرنا، روحانی حاجات پوری کرنا، ڈسیشن میکر ہونا، یہ مرد کے ذمہ ڈگایا گیا معاملہ. یہ گھر اتنا کمزور ہے مکڑی کا کہ کوئی انگلی ٹچ بھی کرے تو ختم، ہوا چلے بھی تو ختم، کوئی شے ٹکرائے بھی تو ختم، اور اندر سے بھی اتنا کمزور ہے کہ مکڑی جو کہ فیمیل ہے وہ مکڑے پر غالب آ جایا کرتی ہے. یہ تمثیل اللہ کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ پچھلی قوموں کا ذکر پچھلی آیت میں آیا، وہ بتوں کو پوجنے والے، وہ دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے، وہ اللہ کا کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو خدائی کا درجہ دینے والے، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والے سمجھتے تھے نا، ان کا انجام بیان کر دیا اللہ نے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 39 میں، 40 میں، اور اب یہ آیت نمبر 41 ہے. سورہ عنکبوت کی پچھلی ہم نے آیت نمبر 40 پڑھی، اور اب آیت نمبر یہ 41. آیت 41 میں اللہ تعالیٰ یہ تمثیل بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بناتے ہیں، اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اپنا پروٹیکشن کرنے والا سمجھتے ہیں، اپنی حفاظت کرنے والا سمجھتے ہیں، انہی سے امیدیں رکھتے ہیں، انہی سے توقعات رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی بودا ہے اور ان کا یہ رویہ بھی انتہائی بودا اور کمزور ہے، جیسے کہ مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ترین ہوا کرتا ہے۔ اب اس مثال کو تھوڑا اور کھولیں، اس تمثیل کو تھوڑا اور کھولیں، یہ انفرادی سطح کے معاملات بھی اور اجتماعی سطح کے معاملات بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں، اس زمن میں بھی یاد دہانی کے طور پر استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عمدہ خطابات ہیں، موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک۔ جو ماسٹر پیس ان کا ہے وہ 6 گھنٹے کے آڈیو کیسٹس ہیں، اب وہ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، تو وہ آڈیوز ہیں 6 گھنٹے کے۔ زیادہ جو آپ ویڈیوز پہ دیکھیں گے کبھی، تو ایک ابو ظہبی سیریز ہے ڈاکٹر صاحب کی، ماسٹر پیس ہے 1985 کی، وہ تقریباً 2.5-3 گھنٹہ ہے، وہ بھی ماسٹر پیس ہے۔ اور ایک جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا تشریف لے گئے تھے اور پھر پیس ٹی وی وہ پروگرامز نشر ہوئے، وہ بھی 2.5-2.5 گھنٹے کا حقیقت و اقسام شرک۔ یہ ویڈیوز معروف ہیں 2.5-2.5 گھنٹے والے، ایک 1985 کی ابو ظہبی سیریز جس میں ٹوٹل 9 دن کے ڈاکٹر صاحب کے بیانات ہیں، اور یہ 2004 کم و بیش جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر ڈاکٹر اسرار صاحب تشریف لے گئے تھے انڈیا، تو یہ 2.5-2.5 گھنٹہ ہے ٹوٹل۔ جو ماسٹر پیس ہے جو پبلشڈ بھی ہے کتابی شکل میں، وہ میں دعوت دوں گا جن لوگوں کو اس موضوع سے ہونی چاہیے دلچسپی، وہ ضرور 6 گھنٹے ضرور سنیں، اور وہ ٹرانسکرائبڈ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں جب یہ موقع آتا ہے نا کہ ایک تو کھلا مشرک ہے، کھلا کافر ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ایک مسلمان ہے جس کو اندیشہ ہے یا جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک سجدہ کسی دیوی دیوتا کے سامنے ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، اس کو سمجھنا کہ یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہ حاجات کو پورا کرنے والا، میری مشکلات کو دور کرنے والا، میرے نفع نقصان کا مالک، یہ مجھے فلاں چیز دینے والا، یہ اگر دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ کوئی غیر مرئی قسم کی طاقت، دیوی دیوتاؤں کا تصور رومن امپائر کے شرک میں بھی رہا، اس کے بعد بھی رہا، ہندو مت میں بھی ہے، کوئی غیر مرئی قسم کی شے کو مانا جائے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک، تو یہ بھی شرک ہے۔ کبھی ظاہر کے بھی تو دیوی دیوتا بن جاتے ہیں، چلتے پھرتے انسانوں سے بھی بندے ایسی توقعات رکھ لیتے کہ میرے نفع نقصان کا مالک یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں تک کہا، ہاں ایک ہم ظاہری اعتبار سے، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کہتا ہوں جب فلاں سامان میرا گاڑی پہ نظر رکھوا دیجئے، یہ آپس میں اسباب کے تحت دنیا چلتی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، ہم نے کسی سے کسی کام کے لیے کہا، ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، بس بہت ہے، اس کے بعد بس ٹھیک ہے اللہ کے حوالے کرو، لیکن اس کے بعد بھی اگر ڈٹے رہے ہیں اور ڈٹے چلے جا رہے ہیں تو پھر اندر تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے کہ میں اللہ ہی کو مسبب الاسباب سمجھتا ہوں اگر، تو یہ بار بار کی خوش آمدیں کرنے کی مخلوق کے سامنے کیا ضرورت پڑی ہے۔ اس حد تک ڈاکٹر صاحب نے ان چیزوں کو اس میں ہائی لائٹ کیا، مگر وہ 6 گھنٹے والے جو خطابات ہیں حقیقت و اقسام شرک، ان کا سننا یا پھر ان کا پڑھ لیا جانا اس موضوع کے اعتبار سے بڑا اہم ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آج حالات حاضرہ تو ابھی گفتگو میں آئے نہیں ہیں، اشارتاً میں نے بات کر دی، اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میں بھی کل رات میں بھی صبح بھی سوچا تھا کس آیت کا انتخاب کیا جائے، قرآن تو ہے ہی سراسر ہدایت، دوبارہ اس آیت کو اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے اپنے سامنے رکھ دی اور آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ ظاہر کے اعتبار سے ہم کسی نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کسی مال والے کو، کسی سیٹ کو، اپنے باس کو، اپنے امپلائر کو، کسی ادارے میں اس کے سربراہ کو، کیا وہ نفع نقصان کا مالک ہے؟ آپ کا میرا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ النافع کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ ابار نقصان پہنچانے والے کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ ظاہر کے اسباب کے تحت دوسرے کے کام ایک الگ شے ہے، لیکن یہ سمجھتا کہ یہی میرے نقصان کا مالک ہے، یہی میرے نفع کا مالک ہے، یہ ہاں کر دے تو میرا کام بنے گا، یہ میری پشپنائی کرے گا تو میری حفاظت ہوگی، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو میرا گھر بچے گا، میرا ادارہ بچے گا، میری ریاست، میری کرسی، میرے اقتدار بچے گا، تو اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ آج کہاں کھڑے مسلم حکمران، کدھر کھڑے؟ کس طرح ٹرمپ جیسے چالاک اور عیار شخص کو بغور شخص سے دو ہاتھ آگے نظر آتے کبھی کبھی نتن یاہو سے، اس کو امن کا علم مدار ہم کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں جناب اس نے پیس کے لیے بڑا کام کیا، اس کی حمایت میں ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ تصویریں کھچوانے کو ہم سمجھتے ہیں جناب یہ بڑا کمال ہو گیا، مسکراہٹوں کے ساتھ تصویریں مسلمان حکمرانوں کی، ہمارے حکمران کی، ہمارے مقتدر طبقات کی، ہماری ریاستی اداروں کے سربراہان کی، اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا ہے وہ معاہدہ؟ کچھ نہیں سوائے اس کی کہ کوئی حماس کی بات نہیں ماننی، کوئی فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں کہ ان کے مسئلے کے بارے میں ان کی رائے دی جائے. رائے ٹرمپ دے گا، نتن یاہو دے گا، مسلم ممالک ان کے حکمرانوں کی ایک رائے لے لی گئی، اور اب ان کو کہنا پڑ رہا ہے جب مخالفتیں شروع ہوئی، نہیں ہماری تو تجاویز مانی نہیں گئی، ہماری تو تجاویز شامل نہیں کی گئی، ہم نے جو بات کہی تھی وہ تو اس 20 نکاتی امن فارمولے میں آئی نہیں ہے، اب بغلے بجا رہے ہیں اپنی. اللہ اکبر کبیرہ. کس سے امیدیں آج؟ ہاں کوئی تیارے سجا سجا کے دیتا رہا، ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہیں ہم دینے کو تیار ہیں، کھول کے ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. کیا کر رہے ہیں آخر؟ خوش آمدیں کیا کر رہے ہیں آخر؟ کس بات کا خوف ہو گیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہم نہیں ہو رہے؟ اس بات کا خوف ہے کہ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا، ہماری ریاستیں، ان کی حکم سربراہی ختم ہو جائے گی، ہماری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. تو نیچے سے اوپر تک دیکھ لیجئے، ہمارا وہ کام نہیں کہ محض اپوزیشن کا کردار ادا کریں، نہ نہ نہ، میں نے بات نیچے سے شروع کی تھی، سیٹ کی بات پہلے کی ہے، امپلائر کی بات پہلے کی ہے، اگر میں کسی ادارے میں اس ادارے کے سربراہ کی بات پہلے کی ہے، یہاں سے چلیں اور اوپر تک جائیں. اب دوبارہ آیت کا ترجمہ سنیں، فرمائے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء کے طور پر، کارساز کے طور پر اختیار کر لیا، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور یقیناً تمام گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر یقیناً وہ مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ سمجھتے. شرک صرف کسی دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کرنا یا بت کے سامنے سجدہ کرنے کا ہی نام نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر تو یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تعیس عبد الدیناری بعد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. بخاری شریف کی روایت ہے، بندگی تو اللہ کی کرنی تھی مگر مال کا بت بنا رکھا، نظر نہیں آ رہا، مال کا بت بنا رکھا، اس کی سیوا ہوتی ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کی پرستش ہوتی ہے، اور اس کے بٹورنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، حرام میں مبتلا ہو تو ہوں، غیرت کا جنازہ نکلے تو نکلے، جی کسی کی گردن کٹے تو کٹے، کسی کا گھر برباد ہو تو ہو، میرا مال میرا مفاد محفوظ رہنا چاہیے. یہ بھی شرک ہی تو ہے، یہ بھی شرک ہی تو ہے، بس نظر نہیں آ رہا مال کا بت، لیکن اندر تو بنا کر بیٹھے ہوئے، اسی کی پوجا، اسی کی سیوا، اسی کی پوجا پاٹ، اسی کی پرستش ہو رہی ہے. تئیس عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو گئے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. یہاں سے شروع کریں وہ اوپر تک بات جائے گی، کسی نے بادشاہت کو معبود بنا لیا ہے، کسی نے سیٹ کو معبود بنا لیا، کسی نے اقتدار کو معبود بنا لیا ہے، کسی نے اپنے جو ہے وہ اور مفادات کو معبود بنا رکھا، ان اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے، شریعت کا حکم پامال ہو رہا ہے، امت کا مفاد پامال ہو رہا ہے، تو پھر اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی شرک کی ہر شکل سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، امت کے سربراہان کو بھی اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ایک اور آیت میں نے تلاوت کی تھی صرف یاد دہانی کے لیے، مشہور آیت ہے، سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، مگر اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی زندگی پر غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھ ڈالی اور بہت عمدہ بھی لکھی ہیں، مگر اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو نالج مل گئی، ہدایت نہیں ملی. ایمان کی دولت اگر نہیں ہے تو ان کے علم میں اضافہ ہو گیا اور ان کتابیں بھی لکھ دیں، ایون مسلمان ان کو کوٹ کر دیں گے، نیچے کو کوٹ، مائیکل ایچ ہارٹ کو کوٹ کر دیں گے، گاندھی کو کوٹ کر دیں گے، فلاں کو کوٹ کر دیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں تو اصل فائدہ نہیں ملے گا، اور اللہ کا ذکر پیش نظر نہیں تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ آیت آج میں نے کیوں تلاوت کی ہے؟ ماہ ربیع الاول گزر گیا، اب ماہ ربیع الثانی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، ہم نے بھی یہاں پر گفتگو کر لی، ہمارے اور ساتھیوں نے گفتگو کر لی، تمام مسلمانوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر دیا اپنے اپنے تئیں. واٹ نیکسٹ؟ اب اگلے سال اللہ کے رسول یاد آئیں گے بہت سے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے سال ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو پھر ہم منانے نہ منانے کے دلائل پر اپنی بحثیں لگا دیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم سو جائیں گے. نہیں، تو میری گزارش ہے، کہیں اور بھی ہم نے ذکر کیا لاہور میں کسی خطاب میں غالباً، کیوں نہ ہم طے کریں اپنے اپنے گھروں کی سطح پر، جیسے ہم نے مختلف فورمز پر یہ بات کی ہے کہ تنظیم اسلامی میں باقاعدہ ایک ہم گھروں کے لیے بھی نصاب دیتے ہیں جس کو ہم گھریلو اسرا کہتے ہیں، رفقائے تنظیم تو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں قرآن کا ذکر آئے، احادیث کا ذکر آئے، سیرت کا ذکر آئے، اور روزانہ 5-10 منٹ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ہفتے وار بنیادوں پر 1 گھنٹے کا ہو جائے بہت اچھی بات ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ ہو. بہت سارے حضرات نے بہت کچھ پیش کیا، الحمدللہ ہم قدر کرتے، ہمارے فورم سے جو باتیں ہم دستیاب کرتے رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے آداب زندگی کے عنوان سے، بڑے سادہ الفاظ میں بڑے اچھے انداز سے حضور کی سیرت کا بلکہ سنتوں کا اور اعمال کا ذکر آ جاتا ہے، روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے بھی اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی. ہمارے نصاب میں بھی اس کو ہم نے شامل کر رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا گھروں میں مطالعہ بھی مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح معارف الحدیث کا مطالعہ ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب کا جو کمپائلیشن ہے احادیث مبارکہ کا، اس میں ہم جب پورا معارف الحدیث سے گزرتے تو ایمانیات سے لے کے معاملات اور اجتماعی معاملات تک بہت کچھ آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کا ذکر آتا ہے، کچھ واقعات کا ذکر بھی آتا ہے، وہ بھی مفید رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح الرحیق المختوم ہے، عالمی سطح پر late 70s میں سیرت کے حوالے سے ایک کمپٹیشن ہوا غالباً رابطہ عالم اسلامی کے تحت، اور نمبر 1 پر جو کتاب آئی آؤٹ آف 177 وہ الرحیق المختوم تھی، اور وہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہندوستان کے عالم تھے، ان کی کتاب وہ نمبر 1 پر آئی، ایک ہی والیوم کے اندر ہے. اور جس انداز سے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ آگے بڑھتی رہی اسی ترتیب میں انہوں نے اس کو مرتب کیا، اور بارہا ہمارے ہاں اس کا حوالہ بھی آتا ہے، اس کو بھی ہم زیر مطالعہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور آخری بات وہ ہے سیرت النبی کا انقلابی اعتبار سے مطالعہ، خاص طور انقلابی جد و جہد کے اعتبار سے مطالعہ. یعنی ایک ہے نا سیرت کا مطالعہ، ایک ہے فقہ السیرہ، یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، فلاں واقعات ہوئے یہ سیرت ہے، کیوں ہوئے یہ فقہ السیرہ ہے، جیسے فقہ القرآن، فقہ الحدیث، تو فقہ السیرہ پر بھی کام ہونا چاہیے. اور ایک ہے اللہ کے پیغمبر کی 23 برس کی جد و جہد، انقلابی جد و جہد تھی، اس انقلابی جد و جہد نے کیسے مراحل طے کیے، یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا انقلابی نقطہ نگاہ سے مطالعہ ہے. اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ استاد محترم ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے جو خطابات early 80s کے ہیں، 11 خطابات جمعہ وہ منہج انقلاب نبوی کی صورت میں موجود ہیں، اس پر ہم توجہ بھی دلا چکے ہیں، وہ 11 خطبات وہ بہرحال ماسٹر پیس ہیں ان کے، ان کا سن لیا جانا، خطابات کا یہ پڑھ لیا جانا انقلابی جد و جہد کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج کے دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین رہنمائی کیا ہے، وہ ہے کہ نظام نافذ کیسے ہوگا، یہ غلبہ دین کی جدوجہد ہوگی کیسے، اللہ کا دین بالفعل قائم کیسے ہوگا، اس کی جدوجہد کہاں سے لیں گے. اگر نماز کا طریقہ رسول اللہ سے لے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے دین کی اقامت کا طریقہ حضور سے کیوں نہیں لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو منہج انقلاب نبوی یہ 11 خطبات جمعہ early 80s کے، یہ بھی بڑا ماسٹر پیس ہے ڈاکٹر صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی زندگی کے آخری سالوں میں پھر انہیں خطاب فرمایا یہی لاہور میں، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2.5 گھنٹہ ہے، اس کا ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، کتابچے کی شکل میں بھی ہے، اس کا مطالعہ بھی مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی. کہنا میں نے یہ چاہا ہے، اللہ کے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذکر خیر کو ہم ایک مہینے کے چند دنوں یا چند ساعتوں تک محدود نہ کر دیں. اس لیے آج میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنے رفقائے تنظیم کی یاد دہانی کے لیے، اور جو اس وقت خطاب جمعہ سن رہے ہیں اور بعد میں جو لوگ سنیں گے، کہ سیرت کے مطالعے کو ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل بھی کریں، اور اللہ توفیق دے کہ مطالعے سے آگے بڑھ کر یہ ہمارے عمل میں بھی ریفلیکٹ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے کہ اس کیا تھا کہ کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی باتیں، بہت کچھ ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمود فلوٹیلا کا جو معاملہ، اب تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بہرحال خطاب جمعہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا قول بھی بار بار ہم نقل کرتے ہیں کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ وہ ہم میں سے نہیں. اور جمعے کی خطبے کا ایک حاصل حضور کا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان یقرؤ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے اور مسلم امہ کے حوالے سے کلام کرتے، مسلمانوں کے معاملات کے حوالے سے کلام کرتے. بہرحال اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا اور فورمز پہ بھی کلام کیا، اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو نتن یاہو اور سہونی ریاست، ان کی درندگی اور کھل کر سامنے آ گئی، یعنی 40 ممالک کم و بیش اور 44 کے قریب ان کی کم و بیش کشتیاں، اور مقصد صرف کیا تھا، امدادی کو سامان لے کر جانا. اور ہم نے پہلے بھی کہا یہ ایک ٹوکن تھا، یہ علامت تھی، ایک اظہار تھا کہ مسلمان حکمران تو خاموش بیٹھے اور گو کہ اس سمود فلوٹیلا میں سے مسلم نہیں غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو دنیا میں وہ لوگ جن کا دل مردہ نہیں ہوا ہے، جو انسانیت کی فکر کرتے ہیں، انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ہم نے پہلے بھی کہا یہ ایک ٹوکن ہے. جس نتن یاہو نے 72 گھنٹوں میں 6 ملکوں پر حملہ کر ڈالا، اس سے کیا توقع ہم رکھیں گے، وہ اور بھی آگے بڑھ کے ان پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. بہرحال لیکن انہوں نے جرات کا مظاہرہ کیا، اپنے تہیں اپنا اظہار کیا، دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی. مگر اس وقت ہمارے سامنے کہ ان کی تمام اکثر کشتیوں کو قبضے میں لے لیا گیا، تقریباً 500 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہی میں سابق سینیٹر محترم مشتاق صاحب بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور جو بھی سفارتی سطح پر کچھ ملکوں نے سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا بندوبست بھی فرمائے. لیکن انہوں نے اپنے حصے کا کام کر ڈالا اور امت کو بھی جگایا گیا ہے اور اپنی جرات کا اظہار بھی کر دیا. لیکن یہ تماچا کس پر ہے؟ غیر مسلموں کو چھوڑ دے، مسلم ممالک کے حکمرانوں پر تماچا ہے جی، اور کسی مسلم ملک کی طرف سے کوئی باقاعدہ اس کے حوالے سے کوئی بڑا اقدام کرنے کی بات تو ابھی نہیں آئی. کیا آئے گی؟ یعنی 70,000 لاشیں اور 1.5 لاکھ زخمی اور سینکڑوں مسجدوں کی شہادتیں نہیں ہلا پائیں تو اب کس بات کا رونا روئیں گے؟ لیکن بہرحال بات تو کرنی ہے، تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے اور جو ان لوگوں کی رہائی کے لیے بات ہو سکتی ہے اس پر بھی کوئی قدم اٹھائیں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ جو بہت بڑا چالاکی کا معاملہ اور ڈرامے بازی کی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے، جناب 20 نکاتی امن معاہدہ ہمارے سامنے لایا گیا. دنیا میں ایک نام ہے یو این او کا، وہ سائٹ پر ہے، اس سے کچھ نہیں پوچھا گیا. اس سے پتا چلا کہ کون لوگ بدماش ہیں دنیا میں، عالمی دہشت گرد کون ہیں، عالمی سطح پر بدماش کون ہیں. یو این او بالکل سائٹ میں ہے، اور ٹرمپ کہتا ہے لیڈ میں کروں گا. اور ایگزیکیوشن کے لیے جن ناموں کا ذکر ہوا ان میں ٹونی بلیئر کا نام بھی ہے، بدنام زمانہ، جس کے اپنے ملک میں اس کے خلاف لوگوں نے باتیں کرنا اب شروع دوبارہ کر دی ہیں کہ کبھی عراق پر جو جھوٹے الزامات لگا کر اٹیک کیے گئے تھے، اس بدنام زمانہ ٹونی بلیئر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو جوڑتے چلے جائیے، مسلم امہ، فلسطین کا کاز، اقصا کی حفاظت، ظلم و ستم کا روکا جانا، نتن یاہو کو بریک لگانا، گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو روکنے کی کوشش کرنا، کچھ نہیں. مزید بڑا دو ریاستی حل کی بات ہو رہی ہے، تو وہ رہی صحیح محمود عباس کی چھوٹی سی فلسطین اتھارٹی تو آلریڈی موجود ہے جی، اب اگلی ریاست کیا بناؤ گے تم؟ کوئی فوج تمہاری نہیں ہوگی، کوئی پولیس تمہاری نہیں ہوگی، اختیارات تمہارے پاس کچھ نہیں ہوں گے، تو کون سی دو ریاستی حل کی بات کی جا رہی؟ اور اگلی بات، ہم صرف ایک ریاست کے قائل ہیں، یہ بات کلیئر رہنی چاہیے. یہی قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو تھا، یہی پاکستان کی آفیشیل پالیسی رہی. لوگ کہتے ہیں بھائی اگر سارے مان جائے تو آپ کیوں نہیں، آپ پھر کیا کریں گے؟ تو سارے لوگ اللہ کا کفر کرنے لگ جائیں تو ہم مانیں گے تو نہیں نا، لوگوں کے ماننے پر تو دین نہیں کھڑا نا ہمارا. سارے لوگ اگر مان بھی لیں تو ہم تب بھی یہ کہیں گے وہ غاصبانہ قبضہ ہے، دین کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، انٹرنیشنل لاس کے اعتبار سے یہ غاصبانہ قبضہ ہے اسرائیل کا. تو دو ریاستی حل کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی سہونی ناجائز غاصبانہ ریاست کو قبول کرنے کا معاملہ، اور اب ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اس طرح باتیں آنا شروع ہو گئے، ہم بھی دو ریاستی حل کے حق میں، اور یہ پاکستان کی آفیشیل پالیسی ہے. ہٹا دو قائد اعظم کی تصویر کو، مت کہو کہ وہ بابا قوم ہے، مت کہو کہ تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں. کس کونے کمرے میں بیٹھ کر جو آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے؟ کیا لکھا ہمارے پاسپورٹ پر؟ صرف ایک ملک ہے دنیا کا جس کے لیے یہ ویلڈ نہیں ہے، کون سا ہے وہ؟ تو کس اسرائیل کو بات کرنے کی باتیں پھر آپ کر رہے ہو؟ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے ہو پھر؟ تو یہ ڈرامے بازی ہوئی. حماس، فلسطین کے مسلمان، ان کا کوئی اس میں ڈسکشن میں کوئی ان کا حصہ نہیں، کوئی ان سے بات چیت نہیں، بالا ہی بالا سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور چند مسلم ممالک نے آگے بڑھ کر جوائنٹ ڈیکلریشن بھی دے دیا یا ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا کہ جناب بڑا زبردست فیصلہ ہے, بڑا زبردست جو ہے وہ امن معاہدہ ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ امن کا علم بردار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑا سا کچھ احساس ہوا, قطر کی طرف سے تھوڑی سی بات آئی, ہمارے والوں کی طرف سے بھی تھوڑی بات آ رہی, کیونکہ پریشر آیا نا. اور یاد رکھیے گا, اس پبلک پریشر کا فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ تھوڑا سا میں جوڑ دوں کہ دیکھیے, مستقبل بھی ہمارے سامنے رہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور انہوں نے کہا ساری دنیا بھی قبول کر لے, پاکستان قبول نہ کرے اسرائیل کو. کیوں؟ وہ انالیسس پورا ان کا ہے, اس وقت تفصیل کا موقع نہیں. بارہ ہم نے بیان کیا, پاکستان تو اللہ نے بنایا اسرائیل کی توڑ کے لیے. خراسان کا ہم ذکر کرتے تو یہی تو علاقہ ہے پاکستان افغانستان. تو ساری دنیا بھی اگر اسرائیل کو, عرب تو لیٹ چکے ہیں, بک چکے ہیں, بیٹھ چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, ساری دنیا بھی تسلیم کر لے, پاکستان تسلیم نہ کرے. ہم ان احادیث کی بشارات کو سامنے رکھتے ہیں کہ کل جناب مہدی کی تشریف آوری ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, جناب مہدی کی نصرت کے لیے خراسان سے فوجوں نے جانا ہے, اور ایک ایک یہودی نے بالآخر قتل ہونا ہے, ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. یہ منظر نامہ مستقبل کا ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو قطعاً پوری دنیا بھی قبول کر لے, ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے پاکستان ہرگز قبول نہ کرے. اس کے دینی دلائل ہیں, تاریخی دلائل ہیں, سیاسی دلائل ہیں, انٹرنیشنل لاس کے مطابق بھی دلائل ہیں. البتہ ہماری اصل دلیل آتی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیم سے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آزاد کشمیر کے حالات بھی آپ کے علم ہیں, باجوڑ کا ذکر بھی ہم نے کچھ دنوں پہلے کیا تھا, اور اب ایک ریاستی سطح کا جبر ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے آزاد کشمیر سینسیٹیو علاقہ ہے, مودی جو ہے ساری دنیا میں اس کی ذلت ہوئی پڑی ہے, اور کسی بھی انتظار میں کہ پاکستان پر حملہ کرے, اور ایسے میں ہم آزاد کشمیر جیسے حساس علاقے میں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ریاستی جبر. اور کچھ لوگ اگر اس کے حوالے سے مظاہرہ کرے تو ان پر پولیس گردی کروا دی جائے پریس کلب اسلام آباد میں. تو یہ ہمارے ریاستی ادارے اور ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں؟ ہر جگہ دبا کر رکھو, سیاسی جبر بھی کرو, جیلوں میں ڈالو, خیبر پختونخوا میں جبر کرو, بلوچستان والے رو رہے جبر در جبر ہے ہمارے اوپر, اور اب آزاد کشمیر کا معاملہ. اللہ کے بندو, مطلب قوم اگر آپ کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو آپ فائٹ کرو گے بھارت سے؟ دفاع کر سکو گے اپنے ملک کا؟ اور ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے امت کا رول پلے, امت کے لیے رول پلے کرنا ہے, قائدانہ کردار ادا کرنا ہے, اور ملک کے اندر ہم جبر کے ذریعے لوگوں کو آواز بند کریں اور ان کو دبانے کی کوشش کریں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. ضمناً ایک بات ہے, ایک ایکشن کمیٹی بنی آزاد کشمیر میں, ایک دو مطالبات ان کے پہلے مان لیے گئے تھے, اب پھر حکومت کہہ رہی کہ ماننے کو تیار ہیں. اس پر جملہ پھر یاد آتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یعنی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ بھی ہیں 2018 کے, کہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ گئی ہے انگریز کے دور سے, جب تک کوئی جھوٹا لے کر نہیں آئے انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو آپ کیا چاہ رہے ہو؟ آپ عوام کو مجبور کر کے اٹھانا چاہتے ہو, کھڑا کرنا چاہتے ہو, کیوس کرنا چاہتے ہو, تب مانو گے آپ. یہ بھی نقطہ قابل غور ہے. لیکن یہ نقطہ میں نے اس وقت کیوں چھیڑا ہے؟ میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ آج بہرحال اپنے سارے حقوق کے لیے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ بجلی کے لیے, پانی کے لیے, گیس کے لیے, سیلس ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے, فلاں رائٹس کے لیے, فلاں لائٹس کے لیے. اللہ کا دین سوتیلا ہے, اللہ کا دین لاوارث ہے, اللہ کا دین بے سہارا ہے, اس کے لیے ہم میں سے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا. یہ میں نے اس لیے جوڑا اس بات کو اس وقت, اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کسی منکر کے, یہ میرے الفاظ بھی نہیں, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں علماء کے سامنے 2018 کے. میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں کہ آج تک ہم نے کسی منکر کے خاتمے کی کوئی تحریک چلائی؟ نہیں چلائی. اور یہی کہتے کہتے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. ارلی 80s سے کہتے تھے, 2010 تک کہتے رہے, اور جب 2010 میں ان کا انتقال ہوا, یہی لاہور میں جامع اشرفیہ میں 250 علماء مکتب دیوبن کے موجود تھے, ان کا بھی انالیسز یہ تھا اس پاکستان میں کئی مسئلے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے شریعت یہاں پر نافذ نہیں کی. اور ہمیں شریعت کے نفاذ کے لیے پر امن, منظم, غیر مسلح تحریک چلانی چاہیے. یہ چار الفاظ نوٹ کر لیں, ریکارڈ پر بھی آ گئے. یہ الفاظ ان لوگوں نے بھی کہے, ان علماء نے, کہ ہم مسلح راستے کے قائل نہیں, بالکل ہم بھی قائل نہیں, لیکن پر امن, منظم, غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے چلنی چاہیے. تو یہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہی منہج انقلاب نبوی، وہی رسول انقلاب کے طریقے انقلاب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے دنیا سے چلیں گے. اور میں اپنی دینی بڑی سیاسی دینی سیاسی جماعتوں سے بھی عرض کروں گا، یہ چکر ختم کرو انتخابی سیاست کا پارٹ بننے کا، تحریک کا راستہ اختیار کرنا شریعت کے نفاذ کے لیے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور آخری بات، اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہوں، اللہ کا دین ہماری ترجیح نہ ہو، تو پٹنے کے لیے تیار رہیں، کٹنے کے لیے تیار رہیں، مرنے کے لیے تیار رہیں، اللہ کی مدد نہیں آنی پہ. باقی تفصیل کا موقع نہیں. اللہ کی مدد ہے اس کے دین کے ساتھ مخلص ہونے پر. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بار بار اس آیت کو ہم نے پیش کیا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7. اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. محض قرآن کی آیت تلاوت کر لینے سے شریعت نافذ نہیں ہوگی، محض چند دنوں کے موقع پر بیانات دینے سے شریعت نافذ نہیں ہوگی. یہ ریاستی ادارے والے ہوں، حکمراں ہوں، شو کر رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں دین نہیں. اور میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، تمام کے تمام، ان میں سے کسی کی ترجیحات میں دین نہیں ہے. اپنا مسئلہ ہو تو دھرنے بھی ہیں، یہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، شریعت کے لیے مخلص ان میں سے کوئی اپیرنٹلی نظر نہیں آتا. اسلامک ٹچ دینا ایک الگ بات ہے، مخصوص دنوں میں بیانات دے دینا ایک بات ہے، چند آیات قرآن کی پڑھ لینا ایک بات ہے، لیکن دین ترجیحات میں نہیں. تو جب اللہ کا دین ترجیحات میں نہیں، تو کیا ہم اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ ہوں گے؟ رحمتیں برسیں گی ہم پر؟ یہ ہے اس امت کا سب سے بڑا جرم، اور یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک کو لیا اور اسلام کو نافذ نہیں کیا. تو عالمی سطح کی بھی بات ہونی چاہیے، امت کو کھڑا ہونا چاہیے، امت کا اپنا عسکری اتحاد بننا چاہیے، امریکہ کو بائے بائے کہنا چاہیے، اور امت کو خود کھڑا ہونا چاہیے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور ملک میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک شریعت کی طرف پیش قدمی نہیں ہوگی، ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں. اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے ریاستی اداروں کو، حکمرانوں کو، مقتدر طبقات کو بھی اللہ سچی توبہ کی توفیق دے، اور اس اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ ہمارا وہی معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.